بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. یہ سورت سورة الأعلیٰ ہے. اس سورت کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے, جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ذات سب سے بلند ہے, سب سے اونچی ہے. اور صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ جب یہ پہلی آیت پڑھے تو سبحان ربی الاعلی پڑھنا چاہیے, یعنی جب بھی یہ سورت شروع کرے نماز کے علاوہ تو سبحان ربی الاعلی اتنا پڑھ لینا چاہیے. لہذا آپ سب حضرات بھی ایک مرتبہ پڑھ لو سبحان ربی الاعلی. ایسے اس آیت کے اترنے کے بعد سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس میں 19 آیتیں ہیں. سورہ تکویر کے بعد سورۃ اللیل سے پہلے 8 نمبر پر نازل ہوئی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان عید اور بکری عید اور جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت فرماتے تھے. اسی طریقے سے وتر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ, دوسری رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون, تیسری رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتے تھے. اور کبھی تیسری رکعت میں قل ہو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, تینوں پڑھتے تھے. اسی لیے میں تمام اماموں سے درخواست کروں گا حضور کی سنت کی اتباع میں وتر میں یہ تین صورتیں پڑھنے کا معمول بناؤ. اور عام مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ رمضان کے علاوہ جب ہم اکیلے وتر پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون, تیسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھنا چاہیے. اور کبھی کبھی تیسری رکعت میں قل ہو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, تینوں کو بھی پڑھ لینا چاہیے. اور ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھی. یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے ظہر کے اندر پڑھنا, یعنی آہستہ آہستہ قریب والوں نے سن لیا. اب ترجمہ دیکھتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلیٰ, اے نبی اور ایمان لانے والے, تم اپنے رب کے نام کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرو جس اللہ کی شان سب سے اونچی اور نرالی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا کہ بہت عظمت کے ساتھ ادب کے ساتھ اللہ کا نام لینا چاہیے. اللہ کا نام ذرہ برابر بھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام قرآن میں آئے, جو نام حدیث پاک میں آئے, وہی نام اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے چاہیے. ہم اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے لیے نام نہ بولے. اللہ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, باقی 99 نام اللہ کی خوبیوں کو بتلانے والے ہیں جن کو اسماء حسنہ کہتے ہیں. غرض یہ کہ جو نام قرآن میں آئے, حدیث میں آئے اللہ کے, وہی نام اللہ کے لیے بولنے چاہیے. اپنی طرف سے اللہ کے لیے کوئی نام بنانا نہیں چاہیے. تیسری ایک بہت خاص بات پر دھیان دو, جو نام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال مت کرو. جو نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وہ نام دوسروں کے لیے پکارنا ناجائز کام ہے. جیسے رحمان اللہ کا نام ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان مت کہو. آج جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں, جس آدمی کا نام عبد الرحمان ہوگا تو کہیں گے رحمان بھائی آ گئے. یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. کسی کا نام عبد الرزاق ہے تو کیا کہیں گے رزاق بھائی آئے. یہ کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہو گئی, کتنی بڑی بے ادبی. ایسا ہرگز نہیں بولنا چاہیے. کسی کا نام عبد الغفار ہے تو کہتے غفار آیا. ارے بھائی یہ اللہ کے نام کو کیوں بگاڑتے ہو. تو جو نام اللہ کے ہیں وہ نام دوسروں کے لیے مت بولو, ورنہ بولنے والا بھی گنہگار اور سننے والا بھی گنہگار ہوگا, دونوں کے دونوں گنہگار ہوں گے. اچھی طریقے سے دھیان میں رکھ لو. کوئی بھی اس طرح نام بگاڑ کے بولے تو اس کو فوراً ٹوکو, روکو. الذی خلق فسوا, جس اللہ تعالی نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک اور درست بنایا. والذی قدر فہدا, اور جس اللہ تعالی نے ہر چیز کو ایک خاص اندازہ دیا, پھر دنیا میں رہنے کا مناسب طریقہ بتلا دیا. ہر چیز کو اللہ تعالی نے جس مقصد کے لیے بنایا اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا فرما دی. اور جس اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی تقدیر بنائی, پھر نیکی اور برائی کا راستہ بتلا دیا. والذی اخرج المرعى, اور جس اللہ تعالیٰ نے ہرا ہرا چارہ زمین سے نکالا. یہ ہرا ہرا چارہ ہے نا, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. چارہ جانور کھاتے ہیں, پھر جانور کو ہم کھاتے ہیں. اگر چارہ نہیں ہوئے تو جانور دبلے پتلے مریل ہو جاوے, اور مریل جانور کیا کھانے کا. کتابوں میں لکھا ہے کہ تندرست جانور کھاؤ تو تمہاری باڈی تندرست ہوگی. تو چارہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور زمین سے سبزی بھی تو نکلتی ہے, اور سبزی ہم لوگ بھی کھاتے ہیں. فجعلہ غثاءً احوا, پھر اس کو کالے رنگ کا سوکھا ہوا کورا کرکٹ بنا ڈالا. سنقرئک فلا تنسا, اے نبی ہم تم کو پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں. دیکھو جتنا قرآن اترتا تھا اللہ وہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دماغ میں یاد کرا دیتے تھے. حضور کو یاد کرنے کی تکلیف نہیں لینی پڑتی تھی. پہلے حضور یاد کرنے کی بہت تکلیف لیتے تھے. جب قرآن اترتا تو حضور جبرائیل کے ساتھ پڑھتے, ساتھ ساتھ پڑھتے, تو حضور کو ڈبل کام. ایک تو جبرائیل قرآن سناوے وہ سننے کا, اور پھر حضور کو یاد کرنے کا, اور پھر پڑھنے کا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ٹینشن چھوڑو, جتنا قرآن ہم بھیج رہے ہیں آپ کے دل دماغ میں ہم یاد کرا دیں گے. لیکن قرآن کی بعض صورتیں پہلے بہت بڑی بڑی اتری, پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بہت ساری آیتوں کو واپس اٹھا لیا, اور وہ حضور کے ذہن مبارک سے بھلا دیا. بس جتنی چیز اللہ تعالیٰ کو بھلانی تھی وہ حضور کی زندگی میں ہو گئی, اور حضور کی زندگی کے اندر پورا قرآن جو قیامت تک رکھنا تھا وہ مرتب ہو گیا. الا ما شاء اللہ, مگر ہاں اللہ تعالی جو چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفا, یقین رکھو کہ وہ اللہ تعالی کھلی ہوئی چیزوں کو اور چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں. جب اللہ کھلی اور چھپی ہر چیز کو جانتے ہیں تو پھر اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو. ونیسرک للیسرا, اور ہم آسان دین پر عمل کے لیے تم کو آسانیاں پہنچائیں گے. ہماری شریعت, ہمارا دین آسان ہے, اس پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی آسانی ہے, آخرت میں بھی آسانی ہے. ہمارے دین اور شریعت کو سمجھنا بھی آسان ہے, اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے, اس کی تبلیغ کرنا بھی آسان ہے. اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہم تمہارے لیے جنت میں لے جانے والے اعمال کا کرنا آسان کر دیں گے. اللہ اکبر, جنت اتنی اونچی اور قیمتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے جانے والے اعمال آسان کر دیے. نماز پڑھو, ذکر کرو, تلاوت کرو اور اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لو, کتنی آسانی بنا دی اللہ نے. سبحان اللہ. فذکر ان نفعت الذکرا, لہذا اگر نصیحت کا فائدہ ہوتا ہو تو تم نصیحت کرتے رہو. یعنی نصیحت برابر کرتے رہنا چاہیے, کنٹینیو مسلسل نصیحت کرتے رہنا چاہیے. نصیحت سامنے والا سنے اور عمل کرے یا سامنے والا سنے اور عمل نہ کرے, ہر حال میں نصیحت کرو, نصیحت کرو. اس لیے کہ نصیحت کرنا فائدے کی چیز ہے, اس لیے نصیحت برابر کرتے رہو. اور اس کے اندر ایک بات بڑی یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے کو عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا, کہتے کرنے والا بن جاوے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نصیحت یقینی طور پر فائدہ دیتی ہے, اس لیے نصیحت کرتے رہو, نصیحت کرتے رہو. اور نصیحت سامنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس کو دیکھے بغیر مسلسل لوگوں کو نصیحت کرتے رہو. سیذکر من یخشا, جو شخص دل سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ جلدی ہی نصیحت قبول کرے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور جو بڑا بدبخت ہو وہی اس نصیحت سے دور بھاگتا ہے. تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ نصیحت مان کے قبول کر کے عمل کرتے ہیں, جو بدبخت ہوتے ہیں وہ نصیحت سے دور بھاگتے ہیں. اللہ بدبختی سے میری آپ کی حفاظت فرمائے. الذي يصلى النار الكبرى, جو سب سے بڑی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. جتنے بدبخت ہے اللہ ان کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, پھر اس جہنم کی آگ میں موت بھی نہیں آئے گی اور آرام سے زندگی بھی نہیں ملے گی. دیکھو دنیا میں آدمی پر تکلیف آتی ہے نا, ٹینشن آتا ہے, تو آدمی کیا سوچتا ہے, آپ گھات کرو, سوسائٹ کرو, خودکشی کرو, مر جاؤ تاکہ دنیا کی تکلیف سے چھٹکارا ہو جاوے. یہ لوگ جو ایسا سمجھتے ہیں نا وہ بھی غلط. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جس طریقے سے خودکشی کی آپ گھات کیا, قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہی سزا دیں گے. ایگزامپل, اگر کوئی آدمی ٹرین کے نیچے سو کر کے سوسائڈ کر لے تو قیامت تک اللہ اس کو زندہ کریں گے, ٹرین کے نیچے سلائیں گے, ماریں گے, پھر زندہ کریں گے, پھر سلائیں گے, پھر ماریں گے, لگاتار کنٹینیو اس کو وہ تکلیف ملتی رہے گی. اس لیے یاد رکھو, دنیا میں لوگ جو سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں کہ موت سے تکلیف ختم ہوگی. نہیں, بڑی بڑی تکلیفیں شروع ہوگی. اور جہنم کے اندر تو موت بھی نہیں ہے اور راحت کی زندگی بھی نہیں ہے, عذاب عذاب, سزا سزا. قد افلح من تزکا, جو شخص ظاہری باطنی ناپاکی سے پاکیزہ ہوا یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی. وذکر اسم ربہ فصلى, اور اس نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی. اللہ اکبر, نماز چالو. بل تؤثرون الحیات الدنیا, اے کافرو تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو آگے رکھتے ہو, تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو کہ دنیا سب کچھ ہے. والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے، بہت زیادہ ہمیشہ صدا باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو پیاری پیاری باتیں بیان کی گئی پچھلی آسمانی صحیفوں میں، یعنی پچھلے زمانے کی آسمانی کتابوں میں موجود ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو جو چھوٹی چھوٹی کتابیں دی گئی تھی، اس میں بھی یہ پیاری پیاری پاکیزہ پاکیزہ نورانی نورانی قیمتی قیمتی باتیں موجود ہے. یہ ہو گئی سورہ سبح اسم ربک الاعلی. دیکھو بعض بزرگان دین اس کو تہجد کے اندر بہت پابندی سے پڑھتے تھے اور اس کی برکت کی امید اور یقین رکھتے تھے. ماشاءاللہ آج کل سحری کے ساتھ تہجد پڑھنے کا معمول سب نے بنایا ہے، تو یہ سورہ سبح اسم ربک الاعلی بھی پڑھ لو کبھی کبھی ایکات رکعت میں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم لوگوں کو حاصل ہو جائے گی. اب اس سورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی قیمتی باتیں بیان فرمائی، اس کو بھی ہم ایک نظر خلاصے کے طور پر دیکھ لیتے ہیں. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا کرم کیا کہ سورہ اعلیٰ جیسی بڑی کمال کی سورت اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی. اس سورت کا شان نزول اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی بڑی بڑی سورتیں اترنا شروع ہوئی اور بہت سارا علم حضور کے پاس آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آنے لگا کہ میں تو امی آدمی ہوں، دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا میں نے سیکھا نہیں، تو اتنے بڑے بڑے علوم جو اللہ کے یہاں سے آ رہے ہیں میں کیسے یاد رکھوں گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے یہاں سے آنے والی باتیں میں بھول جاؤں اور ان باتوں کو پہنچانے میں کوئی کمی ہو جاوے. اس لیے حضور کو بڑی فکر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے یہ مبارک سورت اتاری اور خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی کہ میں آپ کو ہر علم یاد کروا دوں گا، آپ بالکل فکر نہ کرے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ اعلیٰ سورت بہت پسند تھی، حضور کو بہت پیاری تھی. اور یہاں ایک بات میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے مبارک نام ہیں نا، 99، هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، یہ سب 99 جو پیارے نام ہیں نا، اس کو دھیان سے پڑھو، اس کی بڑی برکتیں ہیں. یعنی جیسے حالات اس کے مطابق اللہ کا کوئی مبارک نام لے کر کے پڑھو تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا. جیسے ابھی بیماری کا ماحول ہے، بلا مصیبت کا ماحول ہے، تو اللہ کا ایک مبارک نام ہے یا سلام، اے سلامتی دینے والے اللہ. تو یا سلاموں، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ 142 مرتبہ 142 مرتبہ صبح و شام یا سلاموں پڑھو تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بلاؤں سے مصیبت سے حفاظت کریں گے. تو یہ جتنے بھی 99 نام ہیں نا، اس کو بہت دھیان اور توجہ سے پڑھو تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں ہم کو حاصل ہوگی. جیسے کہ آپ کو حفاظت چاہیے تو یا حفیظو پڑھو، کسی سے چھپنا ہو تو یا ستارو یا ستارو یا ستارو پڑھو. راندیر والے مولانا مرحوم اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک 99 نام کی بڑی برکتیں کہ کون سا نام کون سی مصیبت میں کون سے مقصد میں کتنی مرتبہ کب پڑھنے کا، وہ بہت اچھا لکھا ہے. وہ ابھی گجراتی میں اس کا نیا ایڈیشن بھی چھپا ہے، وہ آپ لوگ جو ہے کتاب لے لو اور اس کو پڑھا کرو. اللہ کے مبارک 99 نام میں سے ہر نام کا جو فائدہ ہے وہ اس کتاب کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے. اس کا نیا ایڈیشن مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ سورت امید کاریالے جو رامپورہ راجاواڑی میں ہے وہاں سے چھپا تھا, تو راندیر کے اندر بھی مل جاتا ہوگا, تو وہ خرید کر کے اس میں دیکھو تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دوسری بات فرمائی, دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا, اور پیدا فرما کر کے ہر ایک کو بہترین بدن, باڈی, شکل, صورت, باڈی کے پارٹس, اویو اور انگ جس کو گجراتی میں کہتے ہیں, ہاتھ پیر یہ سب اویو کہلاتے ہیں, انگ کہلاتے ہیں, اعضا کہلاتے ہیں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنے پیارے اچھے اعضا دیے. آپ نے دیکھا کہ ایک ہاتھ لمبا نے ایک ہاتھ چھوٹا ہوئے تو کتنا ڈینجر لگتا. اللہ نے دونوں ہاتھ بالکل ایک سائز کے دیے. ایک پیر لمبا نے ایک پیر چھوٹا اللہ دیتے تو کتنا اچھا گلی ڈنڈا کی طرح ہم چلتے, کتنا برا اور بھونڈا لگتا. اللہ نے دونوں پیر کی سائز کیسی ایک سرخی عطا فرمائی. دونوں کان, ایک کان ہاتھی کے سپڑے جیسا ہوتا اور دوسرا کان جو ہے چھوٹا سا مرغی کے کان جیسا ہوتا, تو پھر کتنا ڈینجر دکھتا. دیکھو اللہ نے دونوں کان ایک سرخے کان عطا فرمائے. گویا پوری باڈی میں جتنے اعضا, جتنے اویو, جتنے انگ دیے اللہ نے بالکل سرخے عطا فرمائے تاکہ انسان خوبصورت دکھے, اور درزی اور ٹیلر کو بھی کپڑے سینے میں سہولت ہو جاوے. کتنے پیارے پیارے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, دیکھو اندازہ لگاؤ. پھر یہ ہاتھ پیر, اس کی انگلی, گھٹن, ٹخنے, گردن, سب میں دیکھو کیسا پیارا اللہ نے اس کو فولڈنگ بنایا, قدرتی اسپرنگ اللہ نے اس میں رکھ دی. کیسا ہم اس کو گھماتے ہیں, پھراتے ہیں اور اس سے پکڑتے ہیں, پھر کھلا ہوا کرتے تھے, کتنی پیاری قدرتی اسپرنگ, اور کتنے پیارے پیارے انداز میں اس کو ہم ٹن دیتے ہیں, موڑتے ہیں. اللہ سبحان اللہ, کتنے اچھے اللہ نے ہم کو باڈی کے اعضا عطا فرمائے. پھر اللہ نے ہمارے لیے تقدیر بنائی, ہر چیز کی اللہ نے ایک تقدیر بنائی کہ جو ہے اس کو, اس کے لیے یہ ہے, اس کی یہ روزی ہے, یہ نیک ہوگا, اچھا ہوگا, برا ہوگا, مصیبت آئے گی, راحت آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے خاص فیصلہ فرما دیا, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک کام طے کر دیا, اور اس کام کے لیے اس کو ضروری وسائل, اسباب, سادھن, سامگری عطا فرما دی. اور ہر ایک کو معلوم بھی ہے, دیکھو انسان کو کس کام کے لیے پیدا کیا اللہ نے, اپنی عبادت کے لیے, اور عبادت کا طریقہ نبی اور قرآن کے ذریعے سکھلا بھی دیا. جانور کو اللہ نے ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا, بعض جانور گوشت کھانے کے لیے پیدا کیے, بعض جانور سامان ٹرانسپورٹنگ کے لیے اللہ نے پیدا کیے, بعض جانور اون اور دودھ کے لیے اللہ نے پیدا کیے. تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنا دی. فہدا, پھر ہر ہر مخلوق کو, ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ تجھے کیا کیا کام کرنا ہے اور وہ کام کس طریقے سے کرنا ہے. دیکھو بطخ کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, بطخ کا انڈا پھوٹا, بطخ کا بچہ نکلا, تو آپ نے کبھی دیکھا کہ بطخ کا بچہ سوئمنگ کلاس جا رہا ہے, سوئمنگ ترن کنڈ میں تیرنا سیکھنے جا رہا ہے, ایسا کبھی دیکھا؟ خود اللہ نے اس بچے کو سکھا دیا انڈے سے نکلتے ہی کیسے پانی میں تیرنے کا. تو بطخ کا بچہ دنیا میں پیدا ہوتے ہی تیرنا چالو, یہ کس نے سکھایا؟ یہ فہدا اللہ نے سکھلایا. ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے, پھر 9 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد جب بھی اس کا نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے, تو کیسے ماں کی پیٹ سے باہر آنے کا اور کیسے دنیا میں آنے کا یہ اللہ اس بچے کو بتلاتے ہیں, اللہ اس بچے کو سکھلاتے ہیں. ہر ایک جانور کو اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ سکھلا دیتے ہیں. कितनी प्यारी चीज है, देखो अंदाजा लगाओ। अजीब बात बतलाऊं मैं आपको, सांप होता है ना सांप, ठंडी की मौसम में ठंडी की वजह से कहते हैं कि वो अंधा हो जाता है, ये तफसीर फतहुल अजीज में लिखा है, अंधा हो जाता है। फिर जब ठंडी की मौसम खत्म होने आती है और गर्मी की मौसम शुरू होती है तो ये वरियाली सौंफ उसके पौधे जहां होते झाड़ जहां होते वहां जाता है और जाकर के वो वरियाली के पौधे के साथ अपनी आंख लगाता है तो फिर वो देखता हुआ हो जाता है। इसीलिए आप देखना जनरली ठंडी में सांप निकलते नहीं है और गर्मियों में सांप ज्यादा निकलते हैं, बारिश में उसके सुराख में बिल में पानी भर जाता है इसलिए वो निकलते हैं। तो ये एक सांप जैसे जानवर को वरियाली का दरख्त कहां है, सौंफ कहां है और कहां जाना और कहां आंख मारना और जाकर के अपना इलाज करना, ये अल्लाह उसको सिखलाते हैं। इससे मालूम हुआ कि ये हरी हरी जो वरियाली होती है कच्ची वरियाली, और बास किताबों में हिकमत की किताबों में ये बात, ये हरा धनिया लीला धाना के बारे में लिखा है, तो हरा धनिया और ये वरियाली हरी वरियाली ग्रीन ताजी ये आंख के लिए बहुत फायदेमंद है। उसको हकीमों के मशवरे से लिमिटेड मिकदार के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बहुत फायदे हैं आंख के वास्ते। तो अल्लाह ताला हर मखलूक को उसका रास्ता बतलाते हैं कि भाई तुझे कैसे कौन सा काम करना है और कैसे जो है तुझे ये जिम्मेदारी अदा करनी है। ये अल्लाह ताला हर एक मखलूक को खुद जो है सिखला देते हैं। फिर इस सूरत के अंदर एक बात ये फरमाई गई कि नसीहत करते रहो। जो आदमी अल्लाह से डरने वाला होगा वो नसीहत सुनेगा और नसीहत पर अमल करेगा, और जो बदबख्त होगा बदनसीब होगा वो नसीहत से दूर भागेगा। इसीलिए नसीहत से दूर मत भागो। आज बहुत सारे लोग नसीहत से उलमा के बयान से दूर भागते हैं कि ये मौलवियों के बयान के अंदर जो है ना जमीन के नीचे की और आसमान के ऊपर की बातें होती है, सब नहीं सुनने की। जमीन के नीचे की यानी कब्र की, आसमान के ऊपर की यानी जन्नत जहन्नम की आखिरत की, क्या इनकी बातें नहीं सुनने की? ओहो कितना बदनसीब आदमी। नहीं, जो बदबख्त है बदनसीब है वो ही नसीहत से दूर भागता है। नसीहत की मजलिस में जाओ। और ये बदबख्त तो कौन होता है समझो ध्यान से, बदनसीब बुरे नसीब वाला कौन? नंबर एक, जिसका अकीदा खराब हो और अमल भी खराब हो। बाज लोगों का अकीदा भी खराब और अमल भी खराब, ये बहुत डेंजर बदबख्त लोग हैं। नंबर दो, बाज लोगों का अकीदा तो अच्छा होता है लेकिन अमल खराब होता है, वो भी किसी दर्जे में बदबख्त लोग हैं। नंबर तीन, जिनके आमाल अच्छे लेकिन अकीदा सही नहीं है वो भी बड़े बदबख्त और बहुत बुरे हैं। फिर एक बहुत अहम बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, कद अफलह मन तज़क्का, जिसने अपने आप को पाक साफ कर लिया वो कामयाब हो गया। अब समझ लो पाक साफ होने वाला किसको कहते हैं, जिसके लिए अल्लाह ताला पूरी ताकीद से पूरे वजन से फरमा रहे हैं कि जिसने अपने आप को पाक साफ कर लिया वो कामयाब हो गया। जरा पाकी सफाई को समझो। नंबर एक, दिल को साफ करना है, दिल साफ करो। दिल को कैसे साफ करने का? कुफ्र से साफ करो, शिर्क से साफ करो, गंदे अकीदे से साफ करो, गंदी नियतों से साफ करो, हसद से साफ करो, कीना से साफ करो, बैर से साफ करो, हर तकब्बुर से, दिखलावे से, धोखा देने से दिल को साफ करो। यह है दिल की सफाई। सुनो, قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن سلامت دل کام آئے گا, جس دل میں بیماری نہ ہو. کون سی بیماری؟ ہارٹ کی رگ بند ہو گئی, نس چوک اپ ہو گئی, وہ نہیں. یہ ہے اصل ہارٹ کی بیماری. کون سی؟ حسد, کینہ, تکبر, دوسروں کے لیے بیر, دکھلاوا, کفر, شرک, گندی نیتیں, یہ ہے اصل دل کی بیماری. ذرا اس کو صاف کرو, اس سے دل کو صاف رکھو, اور اس کے لیے ہارٹ کی ہاسپٹل جانا پڑے گا. کون سی ہارٹ کی ہاسپٹل؟ اللہ والوں کے پاس, بزرگان دین کے پاس, ان کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہونا پڑے گا. نمبر دو, بدن کو پاک کرو, کپڑوں کو پاک کرو ناپاکی سے. پیشاب نہیں لگنے دو, پاخانہ مت لگنے دو, خون مت لگنے دو, پیپ پرو مت لگنے دو, منی مزی مت لگنے دو. اس سے اپنے بدن کو پاک رکھو. آج لوگ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتے, قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے, سن لو. نمبر تین, وضو ٹوٹ جاوے تو وضو کرو, غسل کا تقاضا ہو تو غسل کر لو. یہ بھی ہے بدن کو پاک رکھنا. نمبر چار, بدن کے اوپر جو زائد چیز آ جاوے اس کو پاک اور صاف کرو, جیسے بغل کے بال, ڈوٹی کے نیچے کے بال صاف کرنا, ناخن کاٹنا, میل کچیل نکالنا. داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ بڑی ہو جاوے تو کاٹ دینا, سر کے بال بڑے ہو جاوے تو اس کو کٹوا دینا, کنگھی کرنا, خوشبو لگانا, یہ صفائی بھی سنت ہے. اور پانچویں چیز ہے زکات اور صدقات نکالنا. تو قد افلح من تزکا میں سب آ گیا بھائی, ہر طرح کی صفائی آ گئی. صفائی والے کامیاب ہوں گے, جو صفائی رکھیں گے وہ میلے کچیلے پھنس جائیں گے اللہ کے یہاں بھی. آج تو دنیا میں میلے گندے لوگ پھنس رہے ہیں, اللہ کے یہاں بھی پھنسنے والے ہیں. اس لیے جو میں نے پانچ قسم صفائی کی بتلائی نے, وہ صفائی رکھو تو دنیا میں بھی نجات, کامیابی, اور آخرت کے اندر بھی نجات اور کامیابی. سوچھتا ابھیان محلے میں بھی ہو, گلیوں میں بھی ہو, گھروں میں بھی ہو, اور باڑے میں بھی ہو, اور دل کا بھی سوچھتا ابھیان ہو, کہ دل بھی صاف ہمارے ہو جاوے, ہر طرح ہمارے دلوں کی صفائی ہو جاوے. یہ بہت ضروری ہے. اور بھائیو, آخرت کی فکر کرو. دنیا دنیا میں کیا لگے ہوئے ہو. بعض حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی رحمت, دنیا کی نعمت سامنے نظر آتی ہے, کیش. دنیا کی نعمت کیش نظر آتی ہے, اور آخرت کی نعمت نظر نہیں آتی. اسی لیے آدمی آخرت کو نہیں دیکھتا, دنیا میں جو کیش ملتا ہے نا اس کو دیکھتا ہے. بھائیو, آخرت کی نعمت بھی دیکھو, آخرت کی نعمت کو بھی یاد کرو. اور سبحان اللہ, اللہ نے ہم کو قرآن جیسی آخری مبارک کتاب عطا فرمائی, اور اس میں ایسا ایسا علم بیان کیا کہ جو پہلی آسمانی کتابوں میں نہیں تھا. ایسا ایسا علم اللہ نے بیان کیا. اس سورت مبارک کی تمام باتیں یا آخری سورت کی باتیں وہ اللہ نے پچھلے زمانے کی کتابوں کے اندر بھی بیان کر دی تھی, پچھلی زمانے کی کتابوں کے اندر. اب قرآن سے پہلے کتنی کتابیں دنیا کے اندر آئی؟ تو ایک حدیث کے اندر ہے کہ 104 کتابیں اللہ نے دنیا میں اتاری. کل 10 حضرت آدم علیہ السلام کو دی, 50 حضرت شعیب علیہ السلام کو دی, 30 کتاب حضرت ادریس علیہ السلام کو دی, 10 کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی, تورات حضرت موسیٰ کو دی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی, اور قرآن میرے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 114 کل کتابیں اللہ نے اتاری. अब ये 104 तो मैंने आपको एक हदीस से गिनवा दी, 10 बढ़ा दो। 10 किताबें अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के अलावा अता फरमाई थी। वो मूसा अलैहिस्सलाम की 10 किताब तौरात के पहले वाली, तौरात से पहले की, तो टोटल 114 हो जावे ने। इस तरीके से कुल 114 के करीब किताबें अल्लाह ने दुनिया में उतारी। सुबहान अल्लाह पढ़ो, कुरान की सूरतें भी 114 है और कुल कुरान आसमान से उतरने वाली किताबें भी 114 है। अल्लाह ने तमाम आसमानी किताबों का इल्म अकेले कुरान मजीद के अंदर रख दिया और कुरान के इल्म को अल्लाह ने जबरदस्त बना दिया। देखो पिछली आसमानी किताबों की 2-3 बातें छोटी छोटी आपको सुना दो, हुजूर से ही नकल की होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किताब की एक बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल की, उसमें जो है ना अल्लाह ताला ने जालिम लोगों को खास बात कही है कि ए जालिमों, मैंने तुमको हुकूमत और सत्ता इसीलिए नहीं दी थी कि दुनिया का सारा माल तुम जमा कर लो, बल्कि मैंने तुमको हुकूमत इसीलिए दी थी कि तुम इंसाफ करो, मखलूक को बंदों को राहत पहुंचाओ, मजलूम की दुआ मेरे तक न पहुंचे इसके लिए मैंने हुकूमत दी थी। इसलिए कि मजलूम जो भी दुआ करता है ना, कोई भी मजलूम, वो दुआ अल्लाह के दरबार तक पहुंचती है, इसलिए मजलूम की दुआ नहीं लेने की। एक और बात ये लिखी है कि अपनी जिंदगी के जितने भी टाइम है उसके 3 हिस्से करो, एक हिस्सा अल्लाह की इबादत यानी दुआ इबादत, दूसरे हिस्से में आमाल और काम और आमाल का हिसाब मुहासबा कि मैंने क्या आमाल किए और अल्लाह की कुदरत में ध्यान दो, और तीसरे हिस्से में अपनी जिंदगी की जरूरियात पूरी करो, 8-8 घंटे की पारी बना दो। अब सोच लो कि हमारा ज्यादा वक्त कहाँ जा रहा है। और एक किताब में अजीब बात नकल की गई, पिछली आसमानी किताब में अजीब बात, ताज्जुब है उस आदमी पर जिसको मरने का यकीन हो फिर दुनिया में खुश रहता है, ताज्जुब है उस आदमी पर जो दुनिया तकदीर पर ईमान रखता है फिर भी गमगीन होके बैठता है, ताज्जुब है उस आदमी के ऊपर जो दुनिया में ये परिवर्तन इनकलाब देखता रहता है फिर भी दुनिया में इत्मीनान करके बैठता है, ताज्जुब है उस आदमी के ऊपर जिसको आखिरत के हिसाब का यकीन है फिर भी आमाल को छोड़ता है और आमाल को करता नहीं है, नेक आमाल को छोड़ देता है। ये कुछ बातें मैंने हदीस में जो आई पिछली आसमानी किताबों की और सहाबा से मनकूल है वो नकल कर दी। भाई और रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, दिल की सफाई का महीना चल रहा है, दिलों को पाक करो, दिलों को साफ करो, साफ और पाकीजा दिल के ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें उतरती है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए और